Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalah, hayya alessalah. Hayya alelfelah, hayya alelfelah. Kad qameti s-salah. قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله دعا کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف کا درس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا وشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا فإنه لا نازع لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد. وبالإسناد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. باب پڑھنے سے پہلے, کل گزشتہ ویکینڈ میں ہم لندن گئے تھے, وہاں جامعہ روضہ میں بخاری شریف کا ختم تھا. 13 بچیوں نے ختم کیا. حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکات و مدفع عزہم اللہ و مراتبہم نے بخاری شریف کا ختم کیا. ہماری ڈیوٹی مسلم شریف کی تھی. الحمدللہ پروگرام بہت اچھا رہا. یہ لاک ڈاؤن واک ڈاؤن کے بعد پہلا پروگرام تھا, اس لیے ماشاءاللہ لوگ بھی اچھے جمع تھے. تو الحمدللہ بہت اچھا پرسکون پروگرام رہا. کھانا وانا بھی انہوں نے پیکٹ میں سب کو دے دیا گھر جاتے ہوئے. خوش ہو گئے لوگ الحمدللہ. حضرت مولانا صاحب نے محبت الہیہ پر بیان کیا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو. تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو, جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا قرب الہی حاصل ہوگا. اس پر خاص اہمیت دی. اللہ ہمیں تلاوت کلام پاک کی توفیق دے, بلکہ تلاوت کی کثرت کی توفیق دے. ہم لوگ رمضان میں تو قرآن پڑھتے ہیں, لیکن رمضان بعد قرآن چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کسی نے واٹس ایپ پر ویڈیو بھیجا تھا کہ استاد نے بچوں سے کہا کہ ہمارے مدرسے میں لائبریری میں بکس کی ضرورت ہے، تو آپ کے گھروں میں جو بکس ایسی ہوں جو لوگ نہ پڑھتے ہوں تو وہ لے آئیں تاکہ ہم اس کو لائبریری میں رکھ سکیں، کوئی پڑھے اس کے کام آ جائے۔ تو بچے دوسرے دن بک لے کر آئے تو سبھی کی سب قرآن لے کر گیا ہے کہ یہ ایک بک ایسی ہے جس کو ہمارے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، دھول لگی ہوئی ہے تو اس کو لائبریری میں رکھ دو۔ حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ریالٹی ہے۔ تو بلکہ بعض جگہوں پر تو جاتے ہیں تو گھروں میں قرآن نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا بلال صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ ایک جگہ جانا ہوا، انہوں نے کچھ پوچھا تو کہا وہ قرآن کی فلاں آیت پڑھا کرو، اور لاؤ قرآن شریف لاؤ میں تم کو دکھا دیتا ہوں کہاں ہے وہ۔ تو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، گھر میں قرآن شریف ہی نہیں ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا! ارے بھائی، اور کتابیں ہونی چاہیے گھر میں، بکس کا شوق ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگر بکس نہ ہو تو بھائی قرآن شریف تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن عجیب دور آ گیا ہے، دین سے اتنی بے دوری ہے کہ لوگوں کو قرآن بھی گھر میں رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت مولانا نے اس لیے قرآن شریف پر بہت تاکید کی اور کہا کہ بھائی، بچیوں سے کہا کہ تم فارغ تو ہو رہی ہو تو اب فراغت کے بعد ذرا دین پر قائم رہنا، پانچ ٹائم نمازیں برابر پڑھنا اور قرآن شریف کی تلاوت خوب کرتے رہنا، اس سے اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں جمی رہے گی۔ پھر عشاء کی نماز بعد وہاں مسجد توحید میں جانا ہوا، انہوں نے نیا ایکسٹینشن کیا ہے، رمضان سے پہلے پورا ہوا تھا، پھر رمضان میں تراویح بھی انہوں نے وہاں پڑھی، بڑی قربانی دی ہے انہوں نے۔ اوپر مسجد تھی اور نیچے کوئک سے اور اس طرح کی سب دکانیں تھیں، تو سالانہ 100,000 pounds ان کا رینٹ آتا تھا، لیکن چونکہ مسلیوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مشورہ کیا کمیٹی نے اور کہا کہ اس رینٹ کو رہنے دو، مسلیوں کی جگہ زیادہ ضروری ہے۔ تو نیچے سارا ان کو خالی کرا کے، اتنا بڑا ہال شاید ہمارے زکریا مسجد کے ہال سے بڑا ہال ہے ان کا، اتنا بڑا انہوں نے ہال، بہت مسلی، اور عشاء کی نماز اتنی لیٹ تھی، 11:15 پورا ہال بھرا ہوا تھا ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور نیچے لکھا ہوا تھا سوشل ڈسٹینسنگ۔ تو حضرت مولانا بلال صاحب کو مختصر بیان کرنا تھا تو حضرت مولانا نے وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر ہی بیان کیا۔ انہوں نے وہاں فرمایا کہ بھائی یہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، ڈسٹینسنگ فزیکل ہوتا ہے، سوشل ہی نہیں ہوتا۔ سوشلی تو سب کو جڑے رہنا چاہیے، فزیکلی تھوڑا تھوڑا گیپ رکھیں یہ اور بات ہے، لیکن سوشلی ایک دوسرے سے تمہارا دل جوڑے رکھو، ماں باپ سے دل جوڑے رکھو، بڑے بوڑھوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھو، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سوشل ڈسٹینسنگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کو تو سوشلی جو مل جل کر رہنا چاہیے، ہماری سوشل لائف جو ہے ایک یونٹ ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں۔ حضرت نے اس پر تاکید فرمائی اور ماشاءاللہ اچھی باتیں وہاں بھی ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا کا تو لیسٹر میں چونکہ دوسرے دن پروگرام تھا تو رات نہیں ٹھہر سکے، حضرت مولانا عشاء بعد ذرا چائے وائے پی کے پھر لیسٹر چلے گئے، تو ہم وہیں ٹھہر گئے۔ تو فجر بعد وہاں ہماری ذکر مجلس تھی اسی مسجد توحید میں، تو وہاں تھوڑی دیر بیان ہوا، پھر ذکر مجلس ہوئی، پھر ہمارے حافظ سراج صاحب کے بیٹے اور بھانجے حفظ ختم کر رہے تھے، تو حفظ ختم ہوا، پھر دعا ہوئی، پھر اشراق کی نماز پڑھی، بہت پرنور مجلس رہی الحمدللہ۔ پھر ظہر بعد ہمارا پروگرام تھا اپٹن لین میں، تو الحمدللہ وہاں بھی اچھے خاصے لوگ جمع تھے، تو ہم نے وہاں یہ معروضات پیش کی کہ فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنہ میں محنت اور مجاہدہ اور عمل کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے جب مقابلہ ہو نا، ٹکل ہو۔ ایک تو ہے کہ آدمی اسموتھلی چل رہا ہو، دوسرا یہ کہ بہت ٹیمپٹیشنز ہیں، فتنے ہیں، مگر پھر بھی آدمی دین پر ڈٹا رہے، جمع رہے، مستقیم رہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کو نفس سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور فتنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ینگسٹرز کو کالج یونی میں فتنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو اندرونی بیرونی فتنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو سورہ کہف دی ہے، اور سورہ کہف میں بہت سبق دیا ہے ہم کو اللہ نے. چار قصے اس میں بیان کیے ہیں، اور چاروں میں بہت عجیب سبق ہیں ہمارے لیے. اصحاب کہف کا قصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ جوان تھے، ان کا ایمان خطرے میں تھا، شرک پر مجبور کیا جا رہا تھا، تو بیچارے کچھ مدت تک تو برداشت کرتے رہے. جب ان کو قتل کی دھمکی ملی تو ان کو وہاں سے فرار ہو جانا پڑا، اور راتوں رات بھاگ گئے اور دعا مانگی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی اور ان کے لیے غار میں حفاظتی پہرا ڈال دیا، بندوبست کر دیا، سلا دیا اللہ نے ان کو وہاں. یہ پہلا قصہ ہے. اس میں یہ امتحان کس کا ہو رہا تھا؟ ایمان بچانے کا. تو ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے وہاں سے. دوسرا قصہ اللہ نے بیان کیا صاحب الجنتین کا، وہ مالدار جس کے پاس اتنی زمین تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور اس میں باغات بھی، نہریں بھی بیچ میں جا رہی ہیں، اور کھجور کے درخت بھی ہیں، گریپس کے وینیارڈ بھی ہیں، اور آگے کھیتی بھی ہے، اس میں کراپس بھی اگ رہے ہیں، ویجیٹیبلز بھی بہت اگ رہے ہیں، شاہی محل بھی اس کا ہے، بہت سے ورکر بھی ہیں کام والے. مگر اس کو غرور اور تکبر اور نشہ چڑھ گیا تھا اس کی دولت کا. تو اس کے سگے بھائی نے اس سے کچھ مدد مانگی تو اس نے منع کر دیا، اور غرور تکبر کرنے لگا کہ تو بے وقوف ہے، الو کا پٹھا ہے، کچھ آتا نہیں ہے میرے پاس مانگنے کے لیے، محنت کرنی چاہیے نہیں. تو بھائی نے کہا ایسا مت بولو. اس نے کہا دیکھ میں تجھ سے کتنا اچھا، میں نے محنت کر کے کتنا بڑا مالدار بن گیا میں. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، دنیا میں اللہ نے تجھے دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں مجھے اس سے بڑھ کر دے. تو کہنے لگا آخرت واخرت، میں تو کچھ آخرت کو نہیں مانتا، بس یہ باتیں اس کی اللہ کو پسند نہیں آئیں. تو رات اور رات اللہ نے طوفان اور آفت بھیجی، اس میں اس کا سارا باغ بھی ختم، مکان بھی ڈسٹروئڈ، اس کی ساری چیزیں ضائع، مال بھی ضائع، صبح کو بالکل فقیر، کنگال، پینی لس ہو گیا. دوسرا قصہ. تیسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ پوچھا کیا سبزین پر سب سے بڑے عالم کون، تو کہا میں، کیونکہ وہ نبی تھے، نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا تم سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ان کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام فوراً بالکل ایک دم رک گئے، ارے اللہ معاف کیا، توبہ استغفر اللہ، میں نے کیا کہہ دیا، اللہ ایسا کیجیے مجھے وہاں پہنچائیے، میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے کچھ سیکھوں. کہاں ملیں گے؟ کہا وہ مجھے مول بحرین پہ ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام بے تحاشا چلے جا رہے ہیں، اور دور کا سفر کیا انتھک، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، پھر وہاں پہنچے. بہرحال ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے، جو قصہ ہے یہ قصہ تیسرا. چوتھا قصہ اللہ نے ذوالقرنین کا بیان کیا، بادشاہ والا، بہت پاور والے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو بہت بادشاہت دی تھی، ایسٹ سے ویسٹ تک اور نارتھ سے شمال تک چوطرف ان کی حکومت ہو گئی تھی، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی اس وقت. مگر وہ تھے بڑے انصاف والے، عدل والے، ایکوالٹی، فیئرنس، جسٹس والے. اللہ پاک نے چار قسطوں میں ان کو کیا سبق سکھایا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کیسے محنت کو بتایا؟ کہ وہ اس میں ایک تو ربنا آتینا من لدنک رحمہ دعا کرنے کو کہا، پھر ہجرت کرنے کو کہا، ایسی جگہ کو چھوڑ دو جہاں کفر شرک پر مجبور کیا جا رہا ہو، گناہ پر مجبور کیا جا رہا ہو، اور فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ذاکرین ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. دیکھو ان اصحاب کہف کی صحبت میں ایک کتا آ گیا، وہ بھی جنتی بن گیا، صحبت کا اثر دیکھا. تو صالحین کی صحبت میں رہو، اللہ ہمیں صالحین کی صحبت کی توفیق دے. اور جب بھی فتنے آئیں تو صلحاء، علماء، مشائخ کے پاس ہی آ کر ان فتنوں سے تحفظ ہوگا. ہاں یہ بالکل یقینی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ فتنوں سے بچاتی ہے، ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لاؤ، بیعت کراؤ، ان کی صحبت میں بٹھاؤ، اس سے ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ذکر کرو، ہمارے یہاں روز فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تھوڑا وقت نکالو، اس میں آؤ، ذکر میں بیٹھو۔ نہیں آ سکتے، گھر بیٹھ کر ذکر میں جوائن ہو جاؤ۔ اب تو کتنی فلیکسیبلٹی ہے، مکسلر بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، ای مسجد لائف بھی ہے، سب جگہ ذکر نشر ہوتا ہے، ریسیور ہے، ٹرانسمیٹر ہے ہمارے یہاں سے، وہ ریسیور کے اوپر آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ ذکر کر لو۔ میں نے بتایا تھا ہماری والدہ کو، اخیر میں ہم نے وہ یوٹیوب پر میرا ذکر آن کر دیا تھا، تو ذکر سنتی ہوئی کہنے لگی، آ ذکر کتنا ہارو لگے، کتنا اچھا لگ رہا ہے ذکر۔ پھر وہ ذکر سنتے ہی اللہ کے یہاں چلی گئی۔ تو یہ ایمان جو ہے بچتا ہے ذکر اللہ سے، اللہ والوں کی صحبت سے۔ دوسرا قصہ وہ باغ والا، ملینئر والا، تو اس میں اللہ پاک نے حفاظت کا ذریعہ بتایا آگے اس کے بعد والے رکوع میں، زہد۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ فرمایا زہد اختیار کرو، دنیا ہو بے شک ہو تمہارے پاس، بہت دنیا کماؤ، کوئی پرابلم نہیں، لیکن دنیا کو، دولت کو، پیسوں کو دل میں نہ آنے دو، ہاتھ میں رکھو۔ دعا میں ہے واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، دولت دل ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ کشتی جو ہے پانی پہ چلتی ہے، اللہ والے کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے پانی جیسی ہے اور کشتی جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو اگر کشتی جو ہے پانی کے اوپر رہے، پانی باہر، تو کشتی جلدی رہے گی، لیکن پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، تو ہم لوگوں کو بھی پیسوں کی تو ضرورت ہے، پیسے کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، مال تو چاہیے، لیکن اس مال کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے، مال کو دل سے باہر رکھنا چاہیے، دل میں اللہ ہونے چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ دل جوائن ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ زہد وہاں پر سکھایا کہ اس صاحب الجنتین کی طرح مت بننا، کتنی دولت کیوں نہ آ جائے لیکن اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنا۔ جیسے ہمارے سلف صالحین میں بہت بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، لیکن ان کی دولت ان کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، زبیر بن العوام ہیں، طلحہ ہیں، اس طرح بڑے بڑے صاحب ثروت گزرے ہیں، لیکن ان میں زہد تھا، دنیا کا شوق ان کے دل میں نہیں تھا۔ تو ہمارے دل میں بھی دنیا کا شوق نہیں ہونا چاہیے، لٹ نہیں لگنی چاہیے، جو آئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خرچ کرو، اپنے اوپر اچھی گاڑی رکھو، اچھا مکان لو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی طرح رہو، لیکن یہ کہ دنیا کو دل میں مت جگہ دو، یہ اللہ نے سکھایا۔ تیسرے قصے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم بہت دیا تھا، اللہ نے اس میں ہم کو سکھایا کہ بھئی علم تم کو بہت آ جائے، چاہے دین کا علم آ جائے، بہت بڑے علامہ بن جاؤ، یا دنیا کا علم آ جائے، پروفیسر، گریجویٹ، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ایم ڈی، ایس ایم ڈی، پڑھے کچھ بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ تو بن جانا، لیکن یہ کہ اپنے دماغ کو اوپر مت جانے دینا، زمین پر رکھنا۔ اور یہ ستجدنی انشاءاللہ صابرن، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو فوراً کنٹرول میں کر لیا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، توازو اختیار کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام متواضع ہو گئے، ہمبل ہو گئے، فوراً کہا کہ مجھے اس کے پاس جانے دو، اللہ نے کہا جاؤ۔ تو کتنا موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، لیکن دور دراز کا مشقت والا سفر کر کے ان کی خدمت میں پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام والا بیہیویئر اختیار کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اور نیچا بنانا، ہمبل بنانا، متواضع رہنا، یہ اللہ پاک نے اس میں سکھایا۔ اور ذوالقرنین کے قصے میں اتنے بڑے بادشاہ لیکن نہایت عدل اور انصاف والے ہیں، اس میں اللہ نے ان کا عدل اور انصاف بیان کیا ہے۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا و سنقول له من امرنا یسرا۔ یہ عدل اور انصاف بیان کیا۔ تو کوئی پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، اور چیئرمین بن جائے، ملک کا، شہر کا گورنر بن جائے، ایم پی بن جائے، مسجد کا پریزیڈنٹ بن جائے، چیئرمین بن جائے، کسی مدرسے کا محتمم بن جائے، کوئی بھی پاور میں ہو، اتھارٹی میں ہو، تو اپنے پاور کو ابیوز نہ کرے، اپنے پاور کے باوجود متوازی رہے اور ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف اور فیئرنس اور ایکوالٹی اور عدل کے ساتھ پیش آئے۔ یہ وہاں سبق سکھایا۔ دیکھ لیا نا، چار امتحان بیان کی اللہ نے، ایمان کا امتحان ہوگا، پیسے دے کر اللہ امتحان لیں گے، علم دے کر امتحان لیں گے، پاور دے کر امتحان لیں گے، اور ہر ایک میں سروائیول کٹ بھی بٹھایا، صلحاء کی صحبت میں رہنا تو ایمان محفوظ رہے گا، اور زہد اختیار کرنا تو دنیا دل میں نہیں آئے گی، باہر رہے گی، اور توازو اختیار کرنا، صبر سے کام لینا تو علم کا نشہ دماغ پر نہیں چڑھے گا، اور عدل اور انصاف سے کام لینا تو پاور کا ابیوز نہیں ہوگا۔ اور اخیر صورت میں کہہ دیا، بیچ میں ابلیس کا قصہ بیان کر دیا، کیونکہ ابلیس یہ چار طریقے سے انسان پر حملہ کرتا ہے اور انسان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ذرا اس کو سمجھ لینا۔ اور اخیر میں پھر کہہ دیا کہ اللہ سے ملاقات کی امید ہو تو عمل صالح کرنا اور ریاکاری مت کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ نیک عمل میں بزی رہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اور شاید اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دجال جو آئے گا تو وہ یہی چار فتنے لے کر آئے گا، اور آپ سورہ کہف پڑھتے رہیں گے تو دجال کے فتنے کا اثر تمہارے قلب پر نہیں ہوگا۔ سورہ کہف جو ہے فتنوں سے حفاظت کے لیے اکسیر ہے۔ ہمارے حضرت نے اشرفیہ مسجد میں ایک ختم قرآن کے جلسے میں فرمایا تھا کہ ہر سورت کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت اور وزڈم اور ریزن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف کے فوائد میں اور اس کی حکمتوں میں یہ حکمت ہے کہ یہ فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ کہف پڑھتے رہیں گے، فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کچھ معروضات وہاں اردو انگلش مکسچر کر کے پیش کیا نا ہم نے، اور آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ بہرحال یہ ویکینڈ کا سفر بہت مدت بعد ہوا، ہم کو بھی بہت بھاری بھی لگا۔ شام کو آئے تو ایسے جسم کی ٹھوس نکل گئی تھی، تو مغرب عشاء میں مسجد جانا بھی مشکل تھا، گھر میں ہی مغرب پڑھی، اول وقت میں عشاء پڑھی۔ اہلیا سے کہا دو پیراسیٹامول لاؤ، پیراسیٹامول کھا کے تھوڑا آرام کیا، تو نیند تو نہیں آئی، تھوڑی سی آئی، رات کو جاگتے ہی رہے، ڈھائی بجے اٹھ گئے، پھر فجر کا ٹائم ہو گیا، فجر بعد تھوڑی سی نیند آئی، تھوڑا آرام ہوا۔ ابھی طبیعت سیٹ نہیں ہے، دعا کرو اللہ جلدی سیٹ کر دے اور اللہ پاک دین کی خدمت کی توفیق بھی دے، قبول بھی فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کتاب الحج چل رہی ہے۔ افسوس ہے کہ حج جو ہے شروع نہیں کیا انہوں نے، ہاں شروع نہیں کیا، صرف لوکل آدمیوں کو، وہ بھی چپٹی چاپو، جتنے ہر سال آتے ہیں اس میں سے 2% کو الاؤ کیا۔ 2% 2% 60,000 از 2% آف 3 million، کتنا نقصان ہو رہا ہے اندازہ لگائیے۔ اچھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جدہ میں وہ کانسرٹ رکھا تھا، اس میں ایک مصری گویے کو بلایا تھا، ابھی 18 جون کو وہاں پر ساری دنیا جمع ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور حج میں رکاوٹ ہے۔ یا سلام، قیامت آ گئی صاحب، قیامت آ گئی، خدا رحم کرے ان وہاں کے نجدیوں کو، سلفیوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو، خدا کچھ ہدایت دے، کچھ عقل دے، کچھ حرم شریف کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، ورنہ ایسے حالات پر تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پکڑ آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کعبہ شریف کو آباد کرنے کا بھی موقع دے اور ہماری مسجدوں کو بھی آباد رکھنے کا موقع دے۔ ہماری مسجدیں بھی آباد رہنی چاہیے، یہ مسجدیں بھی اگر ویران ہو گئیں تو خدا ہمیں ان سے بھی محروم کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نا۔ مسجد بابری مسجد شہید ہو گئی نا، خدا چاہے تو بے نیاز ہے، خدا کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم کو چاہیے کہ ہم مسجدوں میں آتے رہیں، مسجدیں فل رکھیں تاکہ مسجدیں ویران نہ ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ابواب الحج چل رہے ہیں، اور ابھی تو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حرم شریف مطاف تو فل ہونا چاہیے۔ انڈیا پاکستان کی حاجی تو شوال میں آ جاتے ہیں، اب تو ذوالقعدہ کا ایک ہفتہ ہو گیا ہے، حرم شریف تو آباد ہونا چاہیے، بھرا ہوا، چکار بھرا ہوا ہونا چاہیے حرم شریف۔ تو سمجھیے کہ ویران کر رکھا ہے اس کو، ہم لوگوں کا دل بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ کاش کہیں سے کوئی پر لگ جائیں اور اڑ کے وہاں پہنچ جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ رات کو بھی مغرب عشاء کے بیچ میں میں نے وہ یوٹیوب کے اوپر وہ آن کر دیا کعبہ شریف اور لائیو دیکھتے رہے ہیں. شیخ صالح ابو زید کی تلاوت تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا. تو کعبہ شریف کو دیکھتے رہے, شیخ صالح ابو زید کی تلاوت سنتے رہے, کیا کم سے کم اس سے ذرا دل کو تسلی ہو جائے, دل خوش ہو جائے. بہرحال حج کا بیان چل رہا ہے. باب النحر فی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمینا. یہ باب اس بیان میں کہ اونٹ کی قربانی مینا میں اسی مقام پر کریں جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کی قربانی کہاں کی تھی؟ جو حضرات حج میں گئے ہیں انہوں نے مسجد خیف تو دیکھی ہوگی. تو مسجد خیف کے پاس جمرہ عقبہ ہے, تو اس جمرہ عقبہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں یہی لکھا ہے. تو حدیث یہاں کہہ رہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ جہاں حضور نے قربانی کی تھی وہیں کریں. یہ عبداللہ ابن عمر کو ایک جذبہ تھا اور چسکا لگا ہوا تھا اتباع سنت کا, کہ حضور نے جو کام جہاں کیا تھا جس طرح کیا تھا اسی طرح کرے. عشق ہے, عشق الہی, عشق رسول ہے, عشق رسول ان کو اس پر آمادہ کرتا تھا. تو حدیث میں یہی نقل کر رہے ہیں کہ ان عبداللہ کان ینحر فی المنحر قال عبیداللہ یعنی منحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے نحر کرنے اور قربانی کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ ابن قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ السنۃ النحر فی منا وحیث نحر من الحرم اجزاہ. سنت یہ ہے کہ منا میں قربانی ہو, ہاں منا میں قربانی ہو, لیکن حدود حرم میں کہیں بھی قربانی کر لے تو جائز ہے. کیونکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کل منا منحر وکل فجاج مکہ منحر وطریق. سارا مینا یہ قربانی کی جگہ ہے اور سارا حرم قربانی کی جگہ ہے. مینا تو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے نا, لیکن حدود حرم اس سے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. ایک طرف تنعیم کی طرف 7 میل ہیں, دوسری طرف 10 میل ہیں, جیرانہ کی طرف تقریباً 25 کلومیٹر ہے. تو یہ پورا جو حدود حرم کا ریڈیس ہے اس کے اندر کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی مکہ مکرمہ میں اپنی ہوٹل میں قربانی کر لے تو بھی جل جائے گا. اور پہلے زمانے میں تو مکہ مکرمہ میں گلیوں میں قربانیاں ہوتی تھیں. ہم وہ گئی تھی حضرت مولانا بلال صاحب کے ساتھ حج میں, تو شیخ سعید خماش کے مکان پر جبل کعبہ پر ہم ٹھہرے تھے. تو وہاں جبل کعبہ کا جو محلہ ہے وہ لوگوں کا عام لوگوں کی رہائش کی جگہ ہے. تو قربانی کے دن وہاں پر بہت بکرے قربانی ہوئے تھے. تو محلے والے قربانی کرتے تھے, پھر ایک دوسرے کو گوشت کھلاتے تھے, پکاتے تھے, تقسیم کرتے تھے. تو کہیں پر بھی قربانی کر لیں تو چل جاتا ہے. اب تو ان لوگوں کو صاف صفائی کا کچھ ایسا ہوس لگ گیا ہے اور ایسا سہم سوار ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ, نہ قربانی کسی کو کہیں کرنے دیتے ہیں اور سلاٹر ہاؤس میں بھی بڑی بڑی قیدیں ہیں. بھائی ایک حد تک صفائی اچھی ہے, لیکن کچھ آزادی اور فریڈم بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ عید کی قربانی کو انجوائے بھی کر سکیں. ابھی بھی کل کسی نے ویڈیو دکھایا ہوں گے کہ وہ اس میں سلام پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے روزے میں جا رہے ہیں, تو اس کا ویڈیو بنایا ہے. تو اس میں لکھا ہے ایک ایک آدمی فاصلے سے چل رہا ہے اور حرم اس میں روزے میں جا رہا ہے, کہتا ہے ویری پیسفل اینڈ آرگنائزڈ مینر. میں نے کہا ان لوگوں کو دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ پہلے بیچارے لوگ عشق میں دوڑتے تھے نا, آپ نے وہ ویڈیو پرانے دیکھے ہوں گے کہ وہ جب وہ لیڈیز جاتی ہیں وہ پردہ ہٹاتے لوگ دوڑتے تھے روزے کی طرف. تو ان کو وہ ایسا لگتا ہے وہ ان پیسفل ہے اور وہ سمجھیے کہ خر دماغ والوں کی حرکت ہے اور پاگلوں جیسا ہر کا کام ہے. دیکھو یہ کتنا منظم طریقے پر جا رہے ہیں, بیکار بکواس ہے. وہی صحیح طریقہ ہے. اور وہاں عشق اور محبت ٹپکتی ہے اس میں کہ رسول اللہ سے لوگوں کو ایسی محبت ہے کہ دوڑے جا رہے ہیں کہ روزے کے قریب جا کر ہم نماز پڑھیں اور ریاض الجنہ میں ہم کو جگہ مل جائے. تو اب جو ہے وہ ایسی عجیب عجیب سب چیزیں کر رہے ہیں. شیطان بھی طرح طرح سے بہکاتا اور بھماتا ہے. اولڈ از گولڈ, جو اپنا پرانا طریقہ تھا وہی صحیح طریقہ ہے. تو یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی چھوٹ دی تھی کہ مینا میں کہیں بھی تم اپنا جانور قربان کر لو, بلکہ مکہ کے اندر بھی کہیں کر لو تمہاری قربانی ہو جائے گی. ہاں حدود حرم سے باہر نہیں کرنا ہے. اگر کوئی حاجی یہاں انگلینڈ میں کہہ دے کہ بھائی میری قربانی کر لینا اور انگلینڈ میں قربانی کر لے تو وہ نہیں ہوگی, وہ تو وہاں حاجی گیا ہوا ہے تو اس کو اپنی قربانی وہیں کرنی ہے. وہ جو دم دینا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. قربانی اور دم میں فرق ہے, ایک تو عید والی قربانی ہے جو سنت ہے وہ تو یہاں کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو دم دینا ہے جو تمتع کرتے ہیں قیران کرتے ہیں اس کے لیے جو دم دیا جاتا ہے وہ دم وہیں پہ ہونا چاہیے, حدود حرم کے اندر ہونا چاہیے. حدود حرم سے باہر اگر دم دیں گے حتیٰ کہ مدینہ میں دیں گے تو بھی نہیں چلے گا, وہ جو دم ہے وہ وہیں پر دینا ہے, جو دم شکر ہے وہیں ادا کرنا پڑے گا, یہ سمجھا رہے ہیں. بہرحال فرما رہے ہیں کہ نحر قربانی یہ دم کی وہیں ہونی چاہیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. عن ابن عمر انه كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قربانی کا جانور مزدلفہ سے رات کے پچھلے حصے میں بھیج دیتے تھے, اس کو وہیں پر لے جایا جاتا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نحر کرنے کی جگہ ہے, ایسے حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد حاجی بھی ہوتے غلام بھی ہوتے. باب من نحر بیدہ, یہ باب اس شخص کے بیان میں جو اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرے. حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مقدہ فرماتے ہیں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بالاتفاق مستحب ہے, کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرے یہ بالاتفاق مستحب ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے نہ کر سکتا ہو, کسی اور سے مدد لے, کسی کو اپنا ڈیپیوٹی اور ریپرزینٹیٹو بنائے کہ ذرا تو میری طرف سے قربانی کر کے آ جا, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں گنجائش ہے. اور افضل یہ ہے کہ جب اس کے جانور کی قربانی ہو رہی ہو تو خود وہاں حاضر ہو, موجود ہو, یہ افضل ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی, اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب. اگر کسی دکان والے کو, سلاٹر ہاؤس والے کو وکیل بنا دیا, پیسے دے دیے تو بھی جائز. اور اگر وہ ذبح کے وقت وہاں موجود ہو سکتا ہو کہ بھائی میں مجھ کو یہاں قانونی طور پر قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا تو منع ہے لیکن میں وہاں آ کے کھڑا رہ سکتا ہوں, تو کہ ہاں آپ رہ سکتے ہیں, تو وہاں آ کے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے, یہ افضل ہے تاکہ اس کی قربانی کے وقت وہ وہاں موجود ہو. تو اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ کا کوئی یہاں جان پہچان والا ہو سلاٹر ہاؤس میں اور آپ کو آپ کے ہاتھ سے قربانی کرنے دے, تو اس کے ساتھ ٹائمنگ فکس کر لو, چلے جاؤ اپنے ہاتھ سے قربانی کرو. اگر پہلے دن نہ ہو سکتی ہو کیونکہ بہت ہجوم ہوتا ہے تو دوسرے دن کر لو, تیسرے دن کر لو, تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے ہاتھ سے اگر کرو بہت اچھا ہے, مستحب ہے, آپ کو اپنا بکرا نظر آئے گا. اور ہمارے ہندو پاک میں تو کیا ہوتا تھا, وہ قربانی سے چند روز پہلے اس جانور کو لے آتے تھے اور اس کی اچھی طرح سے نگرانی کرتے تھے, کھلاتے پلاتے نہلاتے واش کرتے, اور اس کو بھی ذرا مزہ آتا کیونکہ وہ جب جانور کو بکرے کو غسل دیتے ہیں تو اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے, خاص طور پر گرمی کے دنوں میں جب اس کا غسل کیا جائے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے قربانی کے جانور کو اچھی طرح مزے سے اس کو پالتے, اچھے سے اچھا جانور خریدتے, پھر اس کے ساتھ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہو جاتا, وہ جانور آپ سے محبت کرنے لگتا, آپ اس سے محبت کرنے لگتے. پھر عید کا دن آئے تو اس کو قربانی کرنا وہ باپڑے باپ اتنا مشکل لگتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں, جی چاہتا ہے کہ اس کو رہنے دیں اور قربانی نہ کریں. تو یہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس کو قربان کرنا پڑا, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہا کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے فرمائی تھی. چنانچہ حدیث پیش کر رہے ہیں, عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے, ان کو کھڑا رکھ کر, اور مدینہ شریف میں 2 مینڈوں کی قربانی کی جو نہایت خوبصورت تھے, سفیدی اور سیاہی جس میں ملی ہوئی تھی اور جن کے سینگ بھی بڑے بڑے تھے. اب اس میں یہاں یہ مذکور ہے کہ انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کی قربانی کھڑے کھڑے کی تھی, آگے آ رہا ہے صفحہ 232 پر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یمن سے بہت سی قربانی کے جانور لے کر آئے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے بہت سے جانور لائے تھے اور ان کی ٹوٹل تعداد 100 اونٹ ہو گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ان میں سے 63 اونٹ کا نحر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شریف سے کیا اور 37 کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا۔ اس میں ہمارے حضرت شیخ زکریا نور اللہ عمر قدو نے نکتہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہوئی تھی؟ 63۔ آپ نے اونٹ بھی کتنے قربان کیے؟ 63۔ یعنی اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے ایک اونٹ، شکرانے میں کہ اللہ پاک نے مجھ کو اتنی زندگی دی تو اتنے ہی اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کریں۔ تو وہاں وہ روایت آئی ہے۔ اب اس جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 7 نقل کیا تو حضرت انس اور حضرت جابر کی حدیث میں تھوڑا سا ٹکڑاؤ ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ ابن حزم الظاہری نے ان دونوں روایتوں میں جمع کی کوشش کی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدو نے اس کا خلاصہ یوں بیان کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ قربانی کے شروع میں وہاں موجود تھے، ایک اونٹ کا نحر ہوا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو 7 میں وہ وہاں موجود تھے، پھر وہ آگے چلے گئے دوسری جگہ پر اپنی قربانی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے۔ تو انہوں نے چونکہ 7 اونٹ کی قربانی دیکھی تھی تو 7 کو بیان کیا، اور حضرت جابر وہاں سے ہٹے نہیں تھے، حضرت جابر وہیں تھے، پورا دیکھتے رہے، تو انہوں نے پوری حقیقت بیان کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 اونٹوں کا نحر تو بنفس نفیس اکیلے کیا، کسی اور کی مدد کے بغیر، اور باقی جو 33 اونٹ تھے اس میں حضرت علی کی مدد لی، کیونکہ ایک روایت میں حضرت علی سے مدد لینے کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر جو ہے 37 میں حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ اب باقی کو تم ہی کر لو، تو اس سے ساری روایات میں جمع ہو جائے گا۔ اور دیکھیے اونٹ کا نحر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک پاؤں جو ہے باندھ دیتے ہیں تو وہ 3 پاؤں پہ کھڑا رہ جاتا ہے، پھر جس سائڈ پہ پاؤں باندھ دیا ہے تو اس سائڈ پر اس کی چھاتی میں چھرا مار دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کو کھینچتے ہیں تو وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، تو پھر وہ اونٹ جو ہے اپنی سائڈ پہ گرتا ہے اور یہ اس کا نحر ہو گیا۔ اس کو اس لیے کہتے ہیں فصل لربک وانحر، تو نحر نحر کے معنی چھاتی، تو چھاتی میں سے خون نکالو، یہ اس کے نحر کا طریقہ ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے، اونٹ بعض مرتبہ ہو کر کے ہمارے اوپر گردن جھکا کے حملہ بھی کر دیتا ہے تو ذرا نیچے سے ڈک ہو کر کے چھٹک جانا پڑتا ہے، تو یہ ایکسپیرینس اور محنت کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 63، کیونکہ اس کے 3 سال بعد میں انتقال ہو گیا۔ 63 ایئر اولڈ کے آدمی اور 63 اونٹ کا نحر اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود 63 ہونے کے نہایت صحت مند انسان تھے۔ آپ کو بیماریاں، کمزوریوں نے آپ کو ڈھیلا اور کمزور نہیں کر دی، بیماریاں تو بہت آئی تھیں لیکن اس کا اثر سے آپ کمزور نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو اخیر تک ہیلتھی رکھا تھا، بلکہ آپ کے بال مبارک بھی سیاہ تھے، صرف 20 بال سفید تھے، باقی پورا سر اور داڑھی سیاہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اس سے سمجھ میں آیا، اس کو اس طرح سے دونوں روایتوں میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ان اونٹوں میں سے 5 یا 6 اونٹ ایسے تھے جو خود بخود حضور کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کہ حضور ہماری قربانی پہلے کر لو، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ قربانی کرنے والے کون ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ خود آگے بڑھے اور حضور نے ان کا کہ مجھ سے پہلے کرو, مجھے پہلے کرو, مجھے پہلے کرو, حضور نے پھر ان کا نحر فرمایا. اور اس کے بعد آگے روایت آئے گی, یہاں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی جو جھول ہے اس کا بھی صدقہ کر دو, چمڑی ہے اس کا بھی صدقہ کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا گوشت جو ہے کاٹ کر غربا فقرا مساکین میں تقسیم کر دو, اور ہر ہر اونٹ کے جسم سے ایک ایک بوٹی لو, تو 100 اونٹ کی 100 بوٹیاں ہو گئیں. پھر فرمایا کہ اس کی دیگ پکاؤ, وہ دیگ پکائی گئی اور پھر حضور نے اس میں سے اس کا شوربہ پی لیا. 100 بوٹیاں کہاں کھا سکتے تھے, تو حضور نے اس کا شوربہ پی لیا تاکہ ہر اونٹ کو یہ شرف حاصل ہو کہ میرے گوشت کا کچھ جز و حصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور لحاظ ان جانوروں کے لیے بھی جن کی قربانی وہاں ہوئی تھی. بہرحال تو یہ فرمایا من نحر بیدہ, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. اور آگے اس حدیث کا جزو ثانی یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جب حضور ہوتے تھے, کیونکہ حج میں تو کب گئے تھے, 10 ہجری میں, تو اس سے پہلے 9 سال تو مدینہ شریف میں تھے, تو وہاں قربانی جب ہوتی تھی تو عام طور پر حضور کا معمول شریف یہ تھا کہ 2 بہترین موسٹ ایکسپینسو بڑے بڑے سینگ اور ہارنز والے یہ مینڈے اور رم لیتے تھے, خوب گوشت والے, فربا اور تندرست اور ینگ اور جوان, اور ان کی قربانی فرماتے تھے. ایک اپنی جو ذمہ داری ہے وہ, اور دوسری قربانی میرے اور آپ کے لیے کہ اس میں میری امت کا حصہ, قیامت تک جتنی حضور کی امت آئے گی سب کو حضور کی اس قربانی میں سے شیئر ملے گا, ہے نا. جب حضور مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں بھی حضور کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں, قربانی کریں گے حضور کی طرف سے, ہے جی. انٹینشن رکھو کہ انشاءاللہ ایک قربانی ہماری ہوگی اور ایک قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک بکرا نہ کر سکیں تو ایک بڑے جانور میں حضور کا حصہ لگا لیں, اپنے ماں باپ کا حصہ لگا لیں, اور جو ہے اپنے اساتذہ کا, مشائخ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی معمولات میں تو لکھا ہے کہ قربانی کے سیزن میں قربانی کریں اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سلسلے چشت کے مشائخ کو بھی یاد رکھیں کہ ان کا بھی حصہ رکھیں کہ ایک حصے میں سب مشائخ چشت کا حصہ مل جائے. تو یہ ہمارے اکابر تھے, اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے باب من نحر الابل المقیدتا, اونٹ کو باندھ کر کے نحر کرنے کا بیان, یعنی ایک پاؤں باندھ دیں اور اس کے بعد نحر کریں تو اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے. حدیث پیش کر رہے ہیں, رأیت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. ابن عمر کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھائے ہوئے نحر کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک پیر باندھ کر کے اس کی قربانی کرو, یہی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایک پیر باندھ دینا جیسے میں نے ابھی سمجھایا نا, یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ باندھے بغیر اس کا نحر کر دے, اور اگر باندھنا چاہے تو ایک پاؤں باندھ سکتا ہے. یہ حضرت شیخ یونس صاحب نے نبراس میں نقل کیا ہے. گویا ائمہ اربعہ کے یہاں ایک پاؤں باندھ دینا بہتر ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. آگے نیکسٹ باب ہے, باب نحر البدون قائمتا, ان کو کھڑا رکھ کر کے نحر کرنے کا بیان. یہاں پر بھی حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما یہی کہتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑے رکھ کر نحر کیا جائے. بعض علماء نے, امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری سے یہ نقل کر دیا کہ بٹھا کر اور کھڑا رکھ کر دونوں طرح کر سکتے ہیں. ابن قدامہ اور نووی اور حافظ نے امام ابو حنیفہ کی طرف سے نقل کر دیا کہ بٹھا کر کے کرنا بہتر ہے. لیکن حضرت شیخ زکریہ نور اللہ منقدہ فرماتے ہیں کہ یہ نقل صریح غلط ہے، اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے یہاں بھی اونٹوں کا نحر کھڑا رکھ کر کرنا مستحب ہے، اور جب صاف حدیث میں آ گیا ہے تو پھر ائمہ حضرات جو ہیں حدیث کی مخالفت کیسے کریں گے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، تو ایسی صریح حدیث کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یہ ان کو نقل مذاہب میں غلطی ہوئی ہے، حنفیہ کے ہیں صاحب ادائن لکھا ہے کہ نہیں کھڑے رکھ کر ہی ان کا نحر ہو۔ آگے حدیث اس میں پیش کر دی ہے، انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، عصر ضرور رہی میں 2 رکعت پڑھی، رات وہاں گزاری، صبح ہوئی تو سواری پہ سوار ہوئے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے، بیدا پر چڑھے تو دونوں کا تلبیہ پڑھا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو کمبائن کر لیا، قرآن فرما لیا، مکے میں داخل ہوئی تو حکم دیا کہ حلال ہو جاؤ، اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ اونٹ نحر کیے، ان کو کھڑا رکھ کر کے، تو اونٹ کو کھڑے رکھ کر نحر کریں گے، اور آگے مدینہ شریف میں 2 مینڈے بڑے بڑے سینگ والے خوبصورت نحر کیے۔ آگے اس کے بعد بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے، مسئلہ ہم نے بیان کر دیا ہے، آگے انشاءاللہ اس کے بعد والا جو باب ہے اس کو کل پڑھیں گے، نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ لا یعطی الجزار من اجرها شیئا، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، قربانی کے مسائل بھی سیکھنے کی توفیق دے۔ پچھلے سال تو لاک ڈاؤن تھا تو ہم اپنے یہاں سے بیٹھے بیٹھے یہ سب پروگرام روز کرتے تھے لاک ڈاؤن میں، تو پچھلے سال میں نے قربانی کے سارے مسائل اس پہ بیان کر دیے تھے، ہے نا، بیان کیے تھے نا، ڈے ٹو ڈے تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ۔ تو اگر کسی کو سننا ہو تو پچھلے سال والا سن لے، اب ہر سال ہم کتنا ریپیٹ کرتے رہیں، اس لیے دیکھ لینا، اس میں ڈھونڈ لینا، مل جائیں گے اس میں سب مسائل۔ اللہ سیکھنے کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ پروردگار عالم آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ٹوٹا پھوٹا کچھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس توفیق کو ہم سے سلب نہ فرمائیے، مرتے دم تک حدیث شریف کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا اللہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، ہم سے راضی بھی ہو جائیے، اور ہم سب کو حدیث شریف کے نور سے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیے، ہمیں اپنی اولاد کو قرآن شریف اور حدیث شریف سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کی طرف سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اسی طرح جن ہمارے اکابر اور اساتذہ سے ہم نے یہ کتاب پڑھی اور جن کی شروحات سے ہم استفادہ کرتے ہیں، یا اللہ اور ہمارے وہ اساتذہ اکابر جنہوں نے ہم کو یا اللہ بچپن سے لے کر یا اللہ اختتام تک، تکمیل تک سب کچھ پڑھایا، ان تمام اساتذہ کو، اکابر کو، مشائخ کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائیے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ان میں سے جو مرحومین ہیں سب کی قبروں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، بالخصوص ہمارے حضرت نور اللہ منقدہ کی قبر مبارک پر کینیڈا میں خاص رحمتوں کی بارش برسائیے، ان کے احسانات، تعلیمات، تربیت کا انہیں بہترین بدلہ عنایت فرمائیے، اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پہلے پڑھی اور پھر شیخ یونس صاحب جن سے دوبارہ پڑھی، اللہ دونوں اکابر کی قبروں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، دونوں کے درجات بے حساب بلند فرمائیے، اور اسی طرح ہمارے حدیث کے دیگر تمام اساتذہ، ان میں سے جتنے بھی مرحوم ہو گئے سب کے درجات بلند فرمائیے، اور جو بقید حیات ہیں سب کی زندگیوں میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیے، بالخصوص حضرت مولانا بلال صاحب دامن برکاتہم اندف یزہم، ہمارے حدیث شریف کے استاد، اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائیے، ان کی علوم، فیوز، مواعظ حسنہ، نیک دعاؤں سے ہم کو اور پوری امت کو خوب نفع پہنچائیے، اور یا اللہ یہاں پر مولانا ہاشم صاحب، مفتی شبیر صاحب، یا اللہ سبھی اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائیے، ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائیے، حافظ احمد صاحب کی زندگی میں بھی خوب برکت نصیب فرمائیے، اور اسی طرح ہمارے UK کے دیگر علماء کرام اور ہندو پاک اور پوری دنیا دنیا بھر کے تمام اکابر و علماء کی زندگیوں میں خوب برکتیں نصیب فرمائیے. اور یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کو بھی غریق رحمت کر کے ان کے درجات بلند فرمائیے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے, ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول لیجئے اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر لیجئے, تحل نظر کشادہ فرمائیے, ان کو ان کی قبروں میں راحت اور سکون اور آرام نصیب فرمائیے, قبر کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائیے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائیے, صحت عافیت تندرستی سے مالا مال فرمائیے, ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, بال بچوں کو بھی نیک صالح بنائیے, آنکھوں کی ٹھنڈک خوشی کا ذریعہ بنائیے, ہماری اس مسجد کی بھی حفاظت فرمائیے, مصلیوں کی اور ائمہ حضرات کی حفاظت فرمائیے, جو کچھ معمولات اشغال ہوتے ہیں سب کو قبول فرمائیے, سب میں برکتیں عطا فرمائیے, اور دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائیے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے, یا اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرمائیے, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں بیچاروں کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے, پوری دنیا میں امن و امان چین سکون پیس والی فضا قائم فرمائیے, ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے. جو حضرات جہاں کہیں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں شامل ہیں, ان کے دلوں میں جتنی بھی انفرادی حاجتیں ہیں اے اللہ ان تمام انفرادی حاجتوں میں ان کو کامیابی نصیب فرمائیے, ہر طرح سے صحت اور عافیت اور تندرستی اللہ سب کو نصیب فرمائیے, اور سب کی تمام ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. درود شریف پڑھنا ہے, باجو بسم اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم, سلام على عباد الذين اصطفى, سلام على المرسلين, اللهم صل على محمد وعلى محمد وانزل المقر المقرب عندك, اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة, صل على محمد وأذن لذ لا تسكت بعده أبدا, اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحق أداء وأعط الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وأته وزينا ما هو آل وزينا ما جازيت نبينا قومي ورسولنا أمتي وسلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لنا وحدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبد رسوله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله. الصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.